بعض نادان شیعہ نے جنہوں نے حسین کی پرستش کو اسلام کا مغز سمجھ لیا ہے، ہمارے رسالہ داخل بلا کے دیکھنے سے بہت زہر ابلا ہے، اور گالیاں دے کر یہ اعتراض کیا ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ شخص امام حسین سے افضل ہو، اور جوش میں آ کر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ امام حسین کی وہ شان ہے کہ تمام نبی اپنی مصیبتوں کے وقت میں اسی امام کو اپنا شفیع ٹھہراتے تھے اور اس کی طفیل ان کی مصیبتیں دور ہوتی تھی۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبت کے وقت میں امام حسین کے ہی دست نگر تھے۔ یہاں نشان دے کر حضور نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے، ہم اس حاشیہ میں ایک شیعہ صاحب کا اشتہار مطبوعہ مطبع شریفی پشاور درج کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ علی حائری صاحب نے امام حسین کی نسبت جو خیال ظاہر کیا ہے وہ خود ان کے ہم مذہب لوگوں کی رائے میں صحیح نہیں ہے، اور اس سے ان کی غلطی کا اور کیا زیادہ ثبوت ہوگا کہ ان کا ہم مذہبی مضبوط دلیلوں سے اپنے اشتہار مندرجہ ذیل میں ان کے خیال کو رد کرتا ہے، اور یہ ایک نصرت الہی ہے کہ عین اس رسالہ کی تحریر کے وقت ہمیں یہ اشتہار مل گیا ہے جو علی حائری صاحب کی تحریر کی حقیقت کھولنے کے لیے کافی ہے، اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج یہ رسالہ وسیلۃ المبتلا میری نظر سے گزرا، ہر چند میں نے اپنے تئیں ضبط کیا اور دل کو سمجھایا کہ ایسے معاملات میں کیوں دخل دیتے ہو، مگر دل قابو سے نکل گیا، یہ خیال کیا کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے علماء امامیہ کیسے بودے خیال کے ہیں، وہ عقل خدا داد سے کام نہیں لیتے، اپنے علم اور شرافت کا کوئی کرشمہ نہیں دکھلاتے، کیا ایک ایسے مدعی امامت کے مقابلہ میں اس قسم کے جوابات بے دلیل کفایت کر سکتے ہیں اور اس قسم کی روایات موضوعہ مسکت للخصم ہو سکتی ہیں؟ بخدا میں امامیہ ہو کر انصافاً کہتا ہوں کہ ہرگز یہ روایات اور استدلال من غیر کلام اللہ ایک ایسے زبردست مدعی کے بالمقابل مکتفی نہیں ہو سکتے۔ گالیاں نکالنا اور کسی کو نجس اور خبیث اور زال لکھنا، اور جس قدر الفاظ ناشائستہ لغت کی کتابوں میں درج ہیں اپنی تحریر کو ان سے مزین کرنا، علم اور شرافت کو بٹا لگانا ہے۔ علماء ربانی کا کام یہ ہے کہ دلیل اور برہان سے اپنے اندیات کو قوت دیں، پھر انصاف پسند طبائع پر ان کی معقولیت ظاہر کریں۔ ناظرین حق اور باطل میں خود تمیز رکھیں گے۔ اب میں جناب مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جناب من، آپ کا مخاطب ایک مدعی یا امامت ہے، اگرچہ آپ اس کو کاذب اور مفتری جانتے ہیں، بس اس کے مسلمات سے اسے ساکت کرنا لازم ہے۔ تفسیر برغانی اور طبرانی، ابو نعیم وغیرہ کا حوالہ دینا یا ان کی روایات غیر مصححہ پیش کرنا ایک مدعی امامت کے بالمقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اپنے اوپر جہالت کا الزام قائم کرنے سے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ وہ نہ حنفی ہے، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی، اور نہ جعفری، نہ مقلد، نہ اہل حدیث۔ پھر آپ حنفیوں یا شافیوں یا مالکیوں وغیرہ کے علماء یا مفسرین کے اقوال پیش کر کے اس کو ملزم کیوں کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ان اقوال کا پابند ہو تو منصب امامت در حقیقت اس کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس وقت کا حکم ہوں، برغانی ہو یا طبرانی، ان میں مفسروں کے اپنے اندیات کا ذخیرہ ہوگا یا کچھ اور۔ اگر آپ کہیں کہ تفسیر قرآن ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر اس قدر مختلف الاقوال تفاسیر جن کی تعداد ہزارہ سے بڑھ گئی کیوں شائع ہوئی ہیں، اور ان میں اختلاف ہی کیوں واقعہ ہوا، اور حضرت مہدی آخر الزمان کی نسبت کیا آپ کے مسلمات میں درج نہیں کہ وہ اختلاف رفع کرنے کو آویں گے اور سب ادیان کو ایک دین بنا دیں گے؟ کیا جب امام مہدی تشریف لاویں گے بلا آواز اور بلا نصیحت اور بلا تغیر و تبدل دین خود بخود ایک ہو جاوے گا؟ آیا کچھ ترمیم و تنسیخ بھی کریں گے یا نہیں؟ کیا وہ ظاہر ہو کر مجتہدین کربلا کے فتوے پر چلیں گے، یا مجتہدین نجف و ایران، یا مجتہدین لکھنؤ و لاہور؟ فرماویں کہ وہ کس مجتہد کے مقلد ہوں گے اور کس کے فتوے پر عمل کریں گے؟ نہیں، میں بھول گیا، وہ ضرور آپ کے فتوے پر چلیں گے، مگر افسوس کہ آپ یہ بھی نہ مانیں گے۔ پس جو امام ہوتا ہے وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود حکم ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل تفسیر برغانی اور دلائل نبوت کا حوالہ دینا کوئی عقل مند طبیعت اس کو جائز نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، اس کے مسلمات قرآن مجید اور سنت صحیح ہیں۔ میں بہت خوش ہوتا کہ جب آپ نے سورۃ انعام کی آیت یا ایھا الذین آمنوا یہاں نوٹ دے کر حاشیہ میں حضور اپنی طرف سے نوٹ دیتے ہیں، مولوی صاحب کی تحریر کے مطابق ہم نے سورۃ الانعام لکھا ہے، ورنہ آیت مذکورہ سورۃ مائدہ میں ہے۔ حاشیہ والے نوٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب آپ نے سورۃ النام کی آیت یا ایھا الذین آمنوا پیش کی تھی، اس کی تفسیر میں قرآن مجید ہی سے ثابت کیا ہوتا کہ لفظ وسیلہ سے جو آیت مرقومہ بالا میں ہے، حسین اور اس کے آبا کرام مراد ہے، اور اپنے دعویٰ کو موقت کرنے کے لیے بخاری یا مسلم کی کوئی حدیث پیش کی ہوتی کہ مدعی امامت کی مسلمہ کتب سے ہے، یا ذرا غصہ کو ٹال کر اپنی ہی تفسیروں کی طرف رجوع کیا ہوتا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جہاں تک میں اپنی تفسیروں کو دیکھتا ہوں، ان میں بھی اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک شخص بہیقی اور حاکم اور ابو نعیم کا حوالہ دیتا ہے اور ایک روایت یا واقعہ بیان کرتا ہے، دوسرا اس کے بالمقابل قرآن مجید سے نکال کر خدا کا کلام پیش کرتا ہے اور اپنے دعویٰ کے واسطے سنت صحیحہ اور حدیث پیش کرتا ہے۔ ہم کس کو مانیں اور کس کو جانیں کہ وہ عالم اور عامل بالقرآن ہے؟ اس کے آگے آپ فرماتے ہیں، ثابت ہے کہ حسین اور اس کے آباء اطہار کو انبیاء و اولیاء نے سخت تکلیف کے وقت خدا اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حاجتیں پوری ہوئیں۔ آپ اپنے زوم کی بنیاد مجاہد اور طبرانی اور حاکم وغیرہ کا قول قرار دیتے ہیں، اور آیت فتلقا آدم من ربہ کلمات ان کو اپنے زوم کی تفسیر قرار دیتے ہیں، وہ یا آپ کا قول مجمل تھا جو پہلے سے کسی کتاب آسمانی میں درج چڑھا آتا تھا، قرآن نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ بری علم و دانش بباعت گریست اسی فہم لطیف کے بھروسہ پر اپنے مخالف پر تان کرتے ہیں، ذرا انصاف کریں اور اپنی ہی کتابوں کو دیکھیں کہ کیا علماء اور مفسرین امامیہ نے کلمات کی تفسیر میں انہی نام ہائے مبارک پر حسر تفسیر رکھا ہے۔ میرے پاس اس وقت تین تفسیریں امامیہ کی موجود ہیں، تفسیر عمدۃ البیان، خلاصۃ المنہج، مجمع البیان، ان میں بہت سے مختلف اقوال درج ہیں۔ پھر حیات القلوب نکال کر جلد اول صفحہ 56-57 میں روایات مختلفہ کا حال دیکھیں کہ کس قدر اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کو علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بسند صحیح از امام محمد باقر منقول است، ودر حدیث معتبر دیگر منقول است، و بسند صحیح از حضرت صادق منقول است، وغیرہ وغیرہ کر کے لکھا ہے۔ پھر مولانا صاحب، جب آپ کے گھر میں ہی روایات متعددہ مختلفہ ہیں تو مہربان من آپ نے کلمات کی تفسیر میں جزم کس طرح کر لیا کہ ان سے مراد اسماء پنجتن پاک ہیں، اور پھر اس پر متفق علیہ کا جملہ جڑ دیا۔ اس میں تو علماء اور مفسرین امامیہ ہی متفق نہیں، اوروں کا تو کیا ذکر۔ اس کے آگے آپ ارقام فرماتے ہیں کہ 73 مذہب کی متفق علیہ حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ حضرت نوح نے طوفان کے وقت اور حضرت ابراہیم نے الی آخر ہی ذرا مہربانی فرما کر 73 مذہب کے اتفاق کا جو آن جناب نے دعویٰ کیا ہے، ہر ایک مذہب والے کی ایک ایک حدیث اس مضمون کے متعلق درج فرماویں، اور ہم آپ کی ان احادیث پیش کردہ میں مطابق اصول احادیث جرا بھی نہ کریں گے، خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوں۔ صرف مذہب والے کا نام اور حدیث کے وہ عربی الفاظ جو بقاعدہ روایت درج کیے گئے ہوں، ماہ والا کتب جس میں وہ حدیث نقل کی گئی ہے، مرحمت فرماویں۔ پھر میں اصل مطلب کی طرف فوت کر کے آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ رسالہ کے سر پر یہ عبارت درج فرماتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں، بریکٹ، اس کے رد میں اور امام حسین کی فضیلت بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء پر، بریکٹ بند، ایک، ان الفاظ کے ثبوت میں آپ نے کون سا قول خدا کا ذکر کیا ہے جہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہو کہ امام حسین افضل ہے تمام انبیاء پر، اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر جدا جدا انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کر کے؟ دو، کسی حدیث صحیح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حسین افضل ہیں تمام انبیاء سے؟ تین، امام حسین نے خود فرمایا ہو کہ میں افضل ہوں تمام انبیاء سے سوائے آن حضرت کے؟ چار، باقی ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام نے فرمایا ہو کہ امام حسین افضل ہیں تمام انبیاء سابقہ سے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اب ہم آپ کا منطقی ثبوت دیکھتے ہیں کہ کہاں آپ نے منطق کا صغرا اور کبرا قائم کر کے اس کا ثبوت دیا ہے۔ ہاں، الاشارت و تکفیل العقل، کیونکہ تمام انبیاء نے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے آباء کرام کو وسیلہ اپنی دعاؤں میں گردانا ہے۔ نوٹ، اس کا ثبوت ابھی آپ کے ذمہ باقی ہے اور اسی کے ذریعے سے ان کی دعائیں قبول ہوئیں، اس لیے جس کا وسیلہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے طفیل انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ وسیلہ ضرور خدا کے نزدیک افضل ہوتا ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام اس کو وسیلہ نہ گردانتے۔ یہ ہے آپ کی انوکھی منطق اور بوسیدہ علم کلام۔ مثالاً، کیا اگر کوئی حکیم کسی مریض کو ایک نسخہ بتلا دے کہ اگر تم یہ نسخہ استعمال کرو تو تم اچھے ہو جاؤ گے اور تمہارا مرض سلب ہو جائے گا، اور ایسا اتفاق بھی ہو جاوے کہ وہ مریض اچھا ہو جاوے تو کوئی عاقل اس سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ وہ نسخہ افضل ہے بیمار سے؟ تعجب کا مقام ہے کہ جس الزام پر آپ نے اپنے مخالف کو کوسا کہ حسین سے اپنے کو افضل بتلاتے ہیں خود اس میں مبتلا ہو گئے کہ خود حسین کی فضیلت تمام انبیاء پر ثابت کرنے لگے۔ پھر دعویٰ تو اس قدر مگر دلیل ندارت، آپ کو چاہیے تھا کہ فضیلت کے وہ مدارج تحریر کرتے کہ ان ان باتوں سے حسین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ علماء امامیہ نے حضرت علی کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بالمقابل باقی صحابہ کے مدارج فضیلت قائم کیے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مثالاً تحریر کرتے کہ حضرت امام مظلوم حسین عابد تھے اور اس کے بالمقابل حضرت آدم یا حضرت نوح کی عبادت ان سے بہت کم تھی، یا حضرت حسین صابر اور شاکر تھے اور اس کے بالمقابل دیگر فلاں فلاں انبیاء میں صبر اور شکر کم تھا، اور اس کمی کو اس ترازو میں بھی وزن کرتے جو آپ کے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب اس قسم یا اس جیسے جو بخیال آپ کے وجہ فضیلت قرار پا سکتے ہیں تمام مدارج اور اصول فضیلت بالمقابل باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ بیان فرماتے اور ان کو نص یا حدیث صحیح اور متواتر اور تعامل قومی سے بھی موقت کرتے، تب اہل حق پر ظاہر ہو جاتا کہ واقعی امام حسین افضل ہیں دیگر انبیاء پر۔ یہ خشک منطق کہ چونکہ انبیاء گزشتہ نے حسین کو وسیلہ اپنی دعاؤں میں خدا کے پاس گردانا ہے اس لیے وہ افضل ہیں، ہمارے کس کام؟ اول تو آپ قرآن سے ثابت کریں کہ واقعی حضرت آدم نے حسین کا نام لے کر ان کو وسیلہ گردانا تھا۔ اس وقت حسین کہاں تھا؟ نام لکھا ہوا دیکھا؟ کہاں ذکر ہے قرآن میں کہ حضرت آدم نے ساق عرش پر اسمائے پانچ تن لکھے ہوئے دیکھے؟ کہاں ذکر ہے کہ آدم نے دیکھ کر سمجھ بھی لیا کہ یہ حسین یا پانچ تن پاک میرے سے 6000 سال بعد پیدا ہوں گے؟ کس نے ان کے دل میں القاع کیا؟ اور القاع کرنے کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو صاف ہے اور ایک لطیف بیان اپنے اندر رکھتا ہے۔ دیکھو جہاں اسماء کی تعلیم کا ذکر ہے وہاں اللہ جل شانہ نے صاف فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، مگر اس جگہ فتلقى آدم من ربه كلمات صاف ہے۔ دوسرے موقع پر یعنی حضرت آدم کے قصہ میں قرآن شریف نے کلمات کی تفسیر کر دی ہے، سورۃ اعراف ربنا ظلمنا انفسنا الخ۔ اب جس کی تصریح خود قرآن کریم نے کر دی ہو نہ کنایہ اور اشارہ سے بلکہ صاف الفاظ میں اور کچھ ابہام اور شک بھی باقی نہ رہتا ہو، پھر ایسے معقول استدلال قرآنی کو چھوڑ کر آپ کے یا برغانی کے زوم کی پیروی کون عقل مند کر سکتا ہے؟ میاں سید علی ہمدانی اور طبرانی نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، اے مدعی علم و تحقیق، کیا یہ لوگ معصوم تھے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے واجب الاخذ ہے؟ یا ان پر وحی نازل ہوئی تھی کہ حضرت آدم خواب میں آ کر ان کو بتلا گئے تھے کہ اطلاع کے وقت میں نے یہ نام لیے تھے؟ کنتم شہداء ام علی اللہ تفترون، وہ سینکڑوں سالوں کے بعد زمانہ میں ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے، اور منقولی روایت جس کی صحت کا کوئی معیار ان کے پاس نہیں اپنی اپنی کتابوں میں درج کر دی۔ سنیے، رسول خدا نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت کذاب پیدا ہوں گے اور جھوٹی حدیثیں میرے نام سے روایت کریں گے، بس تم کو لازم ہے کہ اس وقت حدیث کو کتاب اللہ پر عرض کرو، اگر موافق ہو تو لے لو ورنہ ترک کرو۔ پھر ہم بغیر اس معیار کے کسی حدیث کو کیوں کر صحیح سمجھ سکتے ہیں، جبکہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار تصحیح حدیث بتلا دیا ہے، اور مولانا صاحب نے بھی اس حدیث کو اپنے کسی رسالہ میں ذکر کیا ہوا ہے۔ بس یہ بات کہ جو حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو وہ در حقیقت حدیث رسول ہوگی امر مسلم نہ رہا، بلکہ جو حدیث مطابق کتاب اللہ ہوگی وہ حدیث رسول ہوگی۔ دیکھیں اصول کافی کتاب العلم امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں فما وافق کتاب اللہ ہے فخذوه وما خالف فدعوه كل حدیث لا يوافق کتاب اللہ فهو زخرف۔ اصول کافی کے دباچہ ہی میں نظر کریں کہ ہمارے شیخ المحدثین اپنے شیعوں کی حدیث کی نسبت کیا تحریر فرماتے ہیں، تو فبری یہ کہ آپ ان علماء پر جن کی روایات آپ نے پیش کی ہیں تبرہ بھیجتے ہیں، پھر ان سے حجت پکڑنا کے معنی دارد دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو آپ مرزا صاحب کے اصول سے بکلی ناواقف ہیں یا عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب آخری فیصلہ بھی ذرا سن لیں، غایت المقصود حصہ اول صفحہ 10 سطر 9 ملاحظہ ہو، جناب مولانا صاحب نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ نبوت افضل از امامت است قطعاً، اس جگہ امام حسین خود واقعی امام تھے، ان کی نسبت کوئی استثناء ذکر نہیں فرمایا گیا، پھر کس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام حسین افضل ہیں سب انبیاء سے بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ خاکسار نظر علی از پشاور 1902۔